أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله مولانا العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو، نجات کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ شریعت کے تمام احکامات کو سیکھیں اور عمل اپنا سنت کے مطابق کریں اور گناہوں سے خوب بچیں. پتہ ہو تو استغفار اور معافی مانگنے سے اس کی تلافی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نجات ہو جائے گی. لیکن ایک راستہ میرے دوستو انعام یافتہ لوگوں کا ہے، جو ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں اللہ سے، صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ ہم چاہتے ہیں جن پر آپ نے انعام کرنا. دنیا کے کوئی بھی شعبہ لے، ہر شعبے میں مرد ہو یا عورت ہو، اس شعبے میں ترقی کرنا چاہتا ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ کارکردگی سکھانا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے. دفتر میں ہے تو دفتر والوں میں اعلیٰ کارکردگی سکھانا چاہتا ہے، فیکٹری میں ہے تو فیکٹری میں اعلیٰ کارکردگی دکھانا چاہتا ہے، مدرسے میں ہے تو مدرسے کا طالب علم اعلیٰ کارکردگی دکھانا چاہتا ہے، مدرسے کا استاد ہے تو اعلیٰ کارکردگی دکھانا چاہتا ہے. اسی طرح میرے دوستوں، ایک راستہ اللہ تعالیٰ کو اپنی اعلیٰ کارکردگی دکھا کر اللہ کو خوش کرنا اور انعام یافتہ بننا ہے، یہ راستہ ہے اللہ والوں کا راستہ. کہ ایک علم تو ہے جائز اور ناجائز، ایک عمل ہے وہ جائز ہے اور ناجائز، اور ایک اپنی جان مال عزت آبرو سب اللہ کی ایک اشارے پر فدا کر دینا، جس کو ہم مستحبات کہتے ہیں. مستحب کے معنی وہ عمل جو اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے. ایک چیز تو جائز اور ناجائز ہو گئی اور ایک وہ عمل ہو گیا جو اللہ کو محبوب ہے. تو جو آدمی اللہ کے محبوب اعمال کو اختیار کرتا ہے وہ خدا کا محبوب ہو جاتا ہے اور انعام یافتہ ہو جاتا ہے. تو دنیا کی زندگی مختصر سی ہے میرے دوستو، اگر ہم اپنی جان مال عزت آبرو سب کچھ اللہ پر لٹانے کا ارادہ کریں. کیا مطلب کہ اگر ہماری جان جاتی ہو تو، اگر عزت آبرو ملیا میٹ ہوتی ہو تو، اور مال کا نقصان ہوتا ہو تو، لیکن ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کے محبوب اعمال پر عمل کرنا ہے. تو یہ ہے اپنی جان مال عزت آبرو سب اللہ پر. ایک بزرگ فرماتے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. تو ایک جان نہیں بلکہ سینکڑوں جانے اللہ پر ہم فدا کر دیں. سینکڑوں جانے کیا مطلب؟ کہ اپنی ہر سانس، وہ زندگی، وہ جان جو ہر سانس اللہ پر فدا کرتی ہو، ایسی سینکڑوں ہزاروں بے شمار زندگیاں ہمیں مل جائیں تو بھی ہم ہزاروں جانے اللہ پر فدا کر دیں اور ایک سانس بھی اللہ کو نہ رکھنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی توفیق عطا کرے نوازے کہ دنیا سے ہم انعام یافتہ ہو کر نکلیں، انعام یافتہ ہو کر. اور مزہ یہ ہے کہ 60-70 سال کی زندگی اللہ کے محبوب اعمال کو اختیار کر کے ہمیشہ کی انعام یافتہ زندگی میں، ہمیشہ کی عیش و عشرت والی، اور ہمیشہ کی نعمتیں جن میں کبھی زوال نہیں ہوگا، جن میں کبھی نقص نہیں آئے گا، جن میں کبھی تغیر نہیں آئے گا، ایسی نعمتیں جو ہماری منتظر ہیں جنت کے اندر. اور سب سے بڑھ کر ہم اپنے محبوب پاک اللہ جل شانہ کا دیدار بھی نصیب ہو. تو میرے دوستو، تھوڑی محنت کے ساتھ اگر یہ انعامات حاصل ہو جائیں تو کتنا سستا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اشد محبت کرنے والے ہیں. جو میں نے آیت قرآن پاک کی پڑھی، میرے شیخ شیخ العرب والد معرف اللہ حضرت مولانا شاہ جی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی بہت ہی حسین شکل ہو، بہت ہی حسین، سارے عالم میں اول نمبر حسین، اس کو اپنے حسن پر ناز بھی ہو، تو یہ کبھی نہیں کہتا پھرے گا کہ مجھے دیکھو، میرا حسن دیکھو، بلکہ اس کا حسن خود شاہد ہے کہ لوگ اسے دیکھیں، لوگ خود مجبور ہوں گے اس کو دیکھنے، تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے ایمان والے بندے ہیں، جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، جو میرے ہیں، اشد محبت اللہ، مجھ سے اشد محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے اشد محبت کرو، اس میں حکم پوشیدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر امر کے سیرے سے نازل نہیں فرمایا، بلکہ اشارہ دیا کہ میرے جو ایمان والے بندے ہیں وہ مجھ سے اشد محبت رکھتے ہیں۔ اشد محبت کیا ہے؟ جو تمام تعلقات پر غالب ہے، تمام تعلقات پر غالب، وہ محبت اشد محبت ہے۔ اور اس محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتلا دیا۔ یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد، کہ اے اللہ اپنی محبت کو مجھے ایسی محبت عطا فرما جو میری جان سے بھی زیادہ ہو، آپ کی محبت ایسی عطا فرمائیے اپنی محبت کی جو میری جان سے بھی زیادہ ہو، اور اہل و عیال سے بھی زیادہ ہو، اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہو۔ یہ معیار محبت ہے کہ اتنی محبت ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اشد محبت کے حامل ہیں۔ اور علامت اس کی کیا ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے کا موقع آیا ہے، قدرت بھی ہے، تقاضا بھی ہے دل کا، ماحول بھی بنا ہوا ہے گناہ کا، لیکن معلوم ہے کہ یہ عمل اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، یہ گناہ ہے، اللہ نے منع فرمایا۔ تو ایسا جذبہ ہونا کہ جان بھی چلی جائے لیکن میں اللہ کو ناراض نہیں کروں، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، مگر یہ جذبہ اور یہ ایمان کہ میری جان بھی نکل جائے گی لیکن میں اللہ کو ناراض نہیں کروں، سمجھو اس نے اللہ پر اپنی جان فدا کر، یعنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اپنی جان سے زیادہ ہے۔ اسی طرح سے اگر اہل و عیال نے کوئی خدا نخواستہ گناہ کی فرمائش کی، ہمیں ٹی وی لا دو، کیبل لا دو، اسمارٹ فون لا دو جس میں ہم جو ہے وہ گناہ کے کام دیکھیں، ڈرامے فلمیں دیکھیں، ناچ گانا دیکھیں، ذرا دل پھیلا لیا کریں اپنا، تو اگر نرمی سے محبت سے اس کو سمجھا دیا کہ بھائی یہ گناہ کا کام ہے، یہ حرام ہے، اور آنکھوں کا زنا ہے، اور اس سے دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے، تمہاری کوئی جائز بات ہو فرمائش کرو، ہماری جیب میں استطاعت ہوگی ہم لانے کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل و عیال کی وہ فرمائش پوری نہ کرنا، ان کے تقاضے کو جو ہے وہ اللہ کے اللہ تعالیٰ کی محبت کو مقدم کر دیا، تو اہل و عیال سے زیادہ محبت ہو گئی۔ اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبت کیسے معلوم ہوگی؟ کہ بھائی روزہ رکھا ہے، گرمی شدید ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، بے حال ہو رہے ہیں، اور قدرت بھی ہے کہ فریج میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، مگر پی نہیں رہے کہ ہمارے اللہ ناراض ہو جائیں، تو معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہے شدید پیاس میں ہے۔ ہمارے حاجی صاحب فرماتے ہیں، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو، اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو۔ اور فرماتے ہیں میرے شیخ رحمہ اللہ تعالی درد فرقت سے میرا دل اس قدر بیتار ہے، فرقت مانے جدائی، اللہ سے جدائی، اللہ سے دوری، درد فرقت سے میرا دل اس قدر بیتاب ہے جیسے تپتی ریت میں ایک ماہی بے آب۔ مچھلی کو پانی سے ہی نکال لو کیسا تڑپتی، لیکن اگر تپتی ریت میں ڈال دو تو اس کے لیے تو جہنم سے بھی برا ہے، جہنم بن جائے گا، تو لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ سے دوری میرے لیے جہنم کی مثل ہے، اس طرح مچھلی تپتی ریت پہ ڈال دو کیسے تڑپتی ہے، کتنی تکلیف ہو، آپ سے دور رہنا مجھے کتنی تکلیف میں مبتلا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے اشد محبت کی علامت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت میں ترقی عطا فرمائیں اور اپنی اشد محبت ہمیں عطا فرمائیں. یہ اشعار میرے شیخ شیخ العرب ولاجہ معارض اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے عنوان ہے ہوش کے میرے پرزے اڑا دیں. ہوش کے میرے پرزے اڑا دیں. یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے, یا تو پردے کو جلوہ بنا دے, یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے, یا تو پردے کو جلوہ بنا دے. حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے, سارے عالم کو مجنوں بنا دے. حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے, سارے عالم کو مجنوں بنا دے, سارے عالم کو مجنوں بنا دے. ہوش کے میرے پرزے اڑا دے, اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے. ہوش کے میرے پرزے اڑا دے, اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے, اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے. یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے, یا تو پردے کو جلوہ بنا دے. اشک میں خون دل بھی ملا دے, سوز دل کا اثر اب دکھا دے. اشک میں خون دل بھی ملا دے. ایک آدمی عبادت کرتا ہے, اللہ سے ہوتا ہے, گڑگڑاتا ہے, اس کا رونا گڑگڑانا مبارک, اس کا رونا گڑگڑانا بالکل تسلی. لیکن فرما رہے ہیں کہ گناہوں سے بچ کر جو دل کا خون ہوتا ہے, گناہوں کے تقاضے کو کچل کر جو دل کا خون ہوتا ہے, یہ میرے اشکوں میں ملا دے. جب تک یہ خون اشکوں میں نہیں ملے گا, درد دل حاصل نہیں ہوگا, سوز دل حاصل نہیں ہوگا. تو میرے مجھ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا کرنا, اپنے تقاضوں کو کچلنے کی. جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ اشد محبت اللہ نے عطا کرنا دے, وہ کیسے حاصل ہوگی کہ ہم اپنی جان بھی اللہ پر فدا کرنے کو تیار ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. مخلوق کیا چیز ہے, ذرا مخلوق نے باتیں بنا دی تو گناہوں میں ابتلا کر لیا, ذرا مخلوق نے ملامت کر دی تو غیر شرعی تقریبات میں شرکت کر لی کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. تو یہ کیا جان دینا ہو, یہ کون سے آنسو ہیں, یہ تو یک طرفہ آنسو ہے, ون وے ٹریفک ہے, ون وے ٹریفک سے کام نہیں چلتا. جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بھی اختیار کرنا ہے, اور جن گناہوں سے بچنے کو, جن باتوں سے بچنے کو فرمایا ہے اس پہ بھی دل و جان سے فدا ہونا ہے, اس سے بچنا ہے, گناہوں کے تقاضوں کو کچلنا ہے. اور یہ گناہوں کے تقاضے کو کچلنا بہت بڑی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن عابدا, حرام سے بچ جاؤ سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ, عبادت گزار. تو یہ راستہ اختیار کریں, ورنہ میرے شاعر رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جو گناہوں کے تقاضوں کو کچلنا نہیں جانتا اور اللہ کی خاص دوستی کو حاصل نہیں کرتا, اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کرتا, قیامت کے دن وہ پچھتائے گا. دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے لیکن آخرت میں بہت پچھتائے گا. خون کے آنسو بھی روئے گا لیکن اس وقت خون کے آنسو رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہیں پر اپنا محبوب راستہ عطا کرنا ہے, اپنی محبت اشد عطا کرنا ہے, کہ گناہ کا کتنا بھی تقاضا ہو, مخلوق کا, رشتہ داروں کا, اجزاء کا کتنا بھی تقاضا ہو کہ ہماری غیر شرعی تقریب ہے, بے پردگی ہے, یا گناہوں کے ماحول میں ذرا آپ شریک ہو جائیے, آج ولیمہ ہے, آج نکاح ہے, آج فلاں تقریب ہے, تو دیکھ لو کہ بھئی اگر منکرات نہیں ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہیں ہو رہا ہے، گناہوں پر ارتکاب نہیں ہو رہا ہے، تو بھئی ہم ضرور آئیں گے رشتہ داری نبھاؤ. لیکن جہاں گناہوں کا معاملہ دیکھو اس کو نرمی سے سمجھاؤ کہ بھئی یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے. آج کل ہم اپنے وہاں مجلس میں جزاء الاعمال روزانہ پڑھ کر سنا رہے ہیں، اس میں یہی سب باتیں ہیں کہ گناہوں سے دنیا کے کتنے نقصان ہیں، اور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. اور ابھی ہم نے تقریباً 20 نقصانات بڑے گناہوں 20 بڑے بڑے نقصان، کہ ہم لوگ جو پریشان رہتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اور دل بے سکون رہتا ہے سب گناہوں کی وجہ سے. تو 20 قسم کے نقصانات ابھی پڑ چکے ہیں، ابھی اور چل رہے ہیں. اور کتنے گناہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی فرمائی. تو حضرت حکیم الامت کا یہ رسالہ ہے، فرماتے ہیں کہ اور کوئی نقصان ہو یا نہ ہو، لیکن گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں پر لعنت فرمائی ہے. تو سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا موجب ہو جانا یہ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات پر لعنت نہیں فرمایا کرتے، کافروں پر لعنت نہیں فرمایا کرتے، خامخواہ لعنت نہیں فرمایا کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہ کرنے والوں کو لعنت فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت. تو یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، کہ دنیا میں محنت کر لو اور انعام یافتہ بن کے جاؤ، اللہ کے پیارے بن کے جاؤ. کوئی مخلوق کام نہیں آئے گی، کوئی بڑے سے بڑا رشتہ کام نہیں آئے گا، اللہ ہی کام آئے گا. اللہ ہی دنیا میں ہمارے ساتھ ہے، قبر میں بھی اللہ باوفا رہے گا، حشر میں بھی اللہ باوفا رہے گا، پل صراط میں بھی اللہ ہی ساتھ دے گا. پھر پار ہو جائیں گے، اللہ کی محبت دے کر جائیں گے، تو یہی اللہ کی محبت کی شمع قبر کو روشن کر دے گی ہماری. تو تھوڑی سی مختصر زندگی اللہ پر فدا کر. اور حلال نعمتیں بہت ہیں، یہ نہیں ہے بس گناہوں کے اندر ایک کشش شیطان ڈالتا ہے، اتنا مزہ آئے گا کیسے اچھا یہ کام ہے. لیکن حقیقت میں وہ میرے شیخ فرما رہے تھے کہ شیطان جو ہے وہ اچھا مال دکھا کر برا مال بیچ دیتا ہے، برا سودا دے دیتا ہے، دکھاتا اچھا مال، گورے گورے گال دکھائے گا، کالے بال دکھائے گا، اور پھر رسوائی کے اندر مبتلا کر دے گا، پھر تالیاں پیٹے گا. اسی لیے میں نے ابھی کچھ دن پہلے مجھے کسی نے بتایا، ہمارے گھر والوں نے، کہ خاتون کا کہیں جیل میں بیان ہوا تھا، انہوں نے ہمارے گھر والوں کو بتایا کہ ایک عورت نے اپنا قصہ بتایا کہ میں کیوں جیل میں آئی. اللہ اکبر. بتایا کہ میرے گھر پہ ایک الیکٹریشین کام کرنے آتا تھا، اور تنہائی کو حرام ہے نا، میرا کے ساتھ تنہائی حرام ہے. اس نے کہا الیکٹریشین گھر پہ آتا تھا، رفتہ رفتہ میرے اس سے دل لگ گیا، اس کا مجھ سے دل لگ گیا، شیطان نے ہمیں بہکا دیا. اور اس کے بعد کیا کیا کہ شوہر کو قتل کر دیا، دونوں نے مل کر اس کے شوہر کو قتل کر دیا. تو لالچ میں شیطان اندھا ہی کر دیتا ہے، اس پہ مجازی کا ایسا بھوت ہے کہ اندھا ہو گیا، کہ بھائی اس کا انجام تو دیکھ لیتے کہ کیا ہوگا. شوہر کو قتل کر دیا، دونوں پکڑے گئے، دونوں جیل. مجھے یہ بات قصہ سن کے مجھے اتنی عبرت ہوئی، اور مجھے اپنے شیخ پر فدا ہونے کا جی چاہا کہ میرے شیخ کی کتنی سچی باتیں ہیں. میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نظر کی حفاظت کو فرض فرما دیا کہ تاکہ میرے بندے نہ بدنگاہی کریں نہ مصیبت میں مبتلا ہوں. یہ بے پردگی کا انجام ہوا نا، یہ بے پردگی کی وجہ سے جو ہے وہ شیطان نے بہکا دیا. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ نام یافتہ بندے بن کر جانا تو بات ہے، مزہ ہے دنیا میں بھی، مزہ ہے ایسی زندگی میں. تو لاکھ تقاضا ہو لیکن اس تقاضے کو کچل دینا، یہ اللہ کو محبوب عمل، اور اس محبوب عمل پر بندہ انعام یافتہ بن جاتا ہے، اللہ کی خاص دوستی اس کو نصیب ہو جاتی ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن یہ منفی عبادت بھی کرو جس سے دل کا خون ہوتا ہے، تو ہمارے آنسو میں ہمارے دل اور جگر کا خون شامل کرو، تو اللہ کا درد دل حاصل ہو جائے گا، اللہ کی محبت اشد حاصل ہو جائے گی. اشک میں خون دل بھی ملا دے، سوز دل کا اثر اب دکھا دے، اشک میں خون دل بھی ملا دے، سوز دل کا اثر اب دکھا دے، سوز دل کا اثر اب دکھا دے، یا خفت سے مجھے اب رہا کر، یا خفت ہی کو گلشن بنا دے، یا خفت سے مجھے اب رہا کر، یا خفت ہی کو گلشن بنا. بس خفت کہتے ہیں درد خانے کو. حدیث پاک میں ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس لحاظ سے بھی قید خانہ ہے کہ مومن تو دنیا سے خروج کی تمنا کرتا ہے تاکہ اپنے محبوب سے ملاقات، اپنے محبوب کے پاس پہنچے، اس کے لیے قید خانہ ہے. اور ایک اس لحاظ سے قید خانہ ہے کہ بھائی یہاں آپ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو، ہر جگہ قید و بندے ہیں شریعت میں، اس لحاظ سے یہ قید خانہ ہے. دوسرے یہ تیسری بات یہ کہ جنت کے مقابلے میں، جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہاں کی نعمتوں کی کوئی حیثیت، کوئی حیثیت نہیں ہے میرے دوستو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ عادت العباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، یعنی انعام یافتہ بندوں کے لیے، ایسی ایسی نعمتیں جنت میں جمع کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہ ہوں گی، کسی کان نے سنی نہ ہوں گی، کسی دل پر اس کا خیال بھی نہ گزرا. یہ میرے دوستوں، تو اس لیے بھی مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں ان کی نعمت، اگر یہاں محل میں بھی رہے گا، سونے چاندی کا بنا ہوا محل بھی ہوگا، تو بھی جنت کے مقابلے میں اس کے اندر وہ بادی مٹی ہے اس کے مقابلے میں. اور جنت الکافر، کافر کے لیے دنیا جنت کی طرح ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں کی عیش و عشرت دوزخ کے مقابلے میں کتنا سخت، یہاں کی عیش و عشرت کی کیا حیثیت، دوزخ میں جائے گا، کفر میں مرے گا. اس لیے کافر کے لیے بھی جنت ہے، یا اگر جو ہے یہاں تنگی میں ہے، فقر میں ہے، تب بھی وہ دوزخ کے مقابلے میں راحت میں ہے. کتنی بھی تنگی میں ہو، مصیبت میں ہو، کافر دوزخ کے مقابلے میں یا راحت میں. اور اسی طرح سے اگر عیش و عشرت میں بھی ہے تو بھی دوزخ کے مقابلے میں اس کی کوئی نہیں ہوگی، یعنی عیش و عشرت والی زندگی ہے اس کی، دنیا کی زندگی اس کے لیے عیش و عشرت والی ہے، کیونکہ آخرکار اس وقت کو خود پر مرا تو دوزخ میں جانا ہے، اتنی مصیبت میں جانا ہے. تو فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. مگر کیا فرما رہے ہیں، یہ اللہ والوں کی بات ہے، یا قفص سے مجھے اب رہا کیا، اللہ آپ سے اب دوری منظور نہیں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے کہ دل بےتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی نہیں ہوتی، نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے، نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے. وہاں آؤ گے پھر ہم اپنا دیدار کرائیں گے، دنیا میں دیدار نہیں ہے ہمارا. نہیں کرتے ہیں وعدہ دین کا وہ حشر سے پہلے، دل بےتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی نہیں ہوتی. ایسا مستقل دل حاصل ہو گیا، ایسی اشد محبت حاصل ہو گئی کہ اب اللہ کی جدائی میں اللہ کو دیکھے بغیر چین نہیں. اور فرماتے ہیں کہ سکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ، لیکن سنجے مولانا، سکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ، لیکن جو عالم بے فلک ہوتا جو دنیا بے زمین ہوتی. اللہ کی محبت میں ایسی تڑپ رہے ہیں کہ آپ آسمان تک روح جاتی ہے، آسمان سے ٹکرا کر واپس آتی ہے، آگے اس حد سے آگے جا نہیں سکتے، اور نیچے آتے ہیں تو زمین ٹوک لیتی ہے. اگر یہ حدود نہ ہوتے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم تڑپتے کیسے ہیں اللہ کی محبت. دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ، لیکن جو عالم بے فلک ہوتا جو دنیا بے زمین ہوتی. یہ اللہ کی عشق محبت اللہ والے. تو فرما رہے ہیں کہ یا تو اس قید خانے سے ہمیں اللہ رہائی نصیب کیجیے تاکہ وہاں آپ سے ملاقات جلدی ہو جائے، وصل ہو جائے، اور نئی تصریف پہ اپنا دیدار کرا دیجیے، یا قفص ہی کو گلشن بنا دیجیے. بچہ ٹافی مانگتے نا کہتے دل کا، اللہ والے اپنے محبوب کے لیے ٹنٹ کر رہے ہیں، اللہ میں دیدار کرا دیجیے، تجلی ایسی خاص نازل فرما دیجیے. مگر ان کا وعدہ ہے کہ وہاں ملیں گے. یا قفص سے مجھے اب رہا کر، یا بس ہی کو گلشن بنا دے، یا بس سے مجھے اب رہا کر، یا بس ہی کو گلشن بنا دے۔ سب میری عادت جان گئے کہ گھڑی تو دیکھتا ہے مگر اپنے وقت پہ جاتا ہے۔ گھڑی دکھاتا ہوں میں کہ میں دیکھ رہا ہوں گھڑی، لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ اپنے وقت پہ ہی جائے گا، اس سے پہلے نہیں جائے گا۔ گھڑی دیکھنا ہے، چکر بازی کر رہا ہے، گھڑی دیکھ دیکھ، گھڑی 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 دیکھتا ہے۔
آگے حسن دو عالم زمین پر، ظلمت دیر کو جگمگا دے، آگے حسن دو عالم زمین پر، ظلمت دہر کو جگمگا دے، ظلمت دہر کو جگمگا دے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق حور ہے، حور اس حور میں اگر وہ حور اپنا آنچل لہرا دے سارا عالم چمک جائے گا، روشن ہو جائے گا۔ ایک حور کے آنچل میں یہ خوبی ہے تو حوروں کے خالق میں کیا خوبی ہوگی، حوروں کا خالق کیسا ہوگا، کیا حسن کا عالم ہوگا۔ اگر وہ حور سمندر کے پانی میں سوکھ دے، لعاب ڈال دے، سارا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ جنت کی نعمتوں کو، یہاں کی نعمتوں پر قیاس نہیں کرنا ہے کبھی، وہ جہان ہی اور ہوگا، کچھ اور ہی جہان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں دخول اولی بغیر حساب کتاب اور دخول اولی نصیب ہوں، حساب کتاب میں نہ پھنسے، بس اللہ کہیں جاؤ معاف کیا جنت میں جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نوکش عذبا، جس سے سوال جواب ہو گیا پھنس گیا وہ خدا نہ پھنسا، پھنس گیا عذاب دیا جائے گا۔ یہ سوال کا جواب ہمارے پاس ہو بھی نہیں، کتنی بھی ہم اعلیٰ سے اعلیٰ عبادت کر لیں اللہ کی شان کے لائق، اللہ اس میں کی نکال سکتے ہیں کہ اس میں تو نہیں ہے، اس میں اخلاص نہیں تھا، اتنا تھا تو اتنا نہیں تھا۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے حساب کتاب دخول اولی جنت میں نصیب، جنت عطا فرماتے، اپنے بزرگوں کا ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین پڑوس ہمیں بلا استحکام عطا فرماتے۔ لیکن بھائی محنت تو کرنی پڑے، محنت کے بغیر تو فضل نہیں ہوتا، کام بنتا ہے فضل سے، اب تک فضل کا آسرا لگائے ہیں، لیکن فضل مرتب ہوتا ہے اعمال صالحہ سے اور گناہوں سے اجتناب سے۔ جب دیکھتے ہیں اللہ یہ محنت کر رہا ہے ہمارے راستے میں تو مدد بھی کرتے ہیں، راستے کھولتے ہیں، نیکیوں کی توفیقات عطا فرماتے ہیں تاکہ یہ ہمارا مقرب بن جائے، کام کرے مقرب، کام کرنا پڑے گا بغیر کام کے نہیں۔
آگے حسن دو عالم زمین پر، ظلمت دیر کو جگمگا دے، آگے حسن دو عالم زمین پر، اگر اللہ ایسا کر دے تو سارا نظام گرم برم ہو جائے گا،
سارا معاملہ جو ہے گرم برم ہو جائے گا، کائنات گرم برم ہو جائے گی، اسی لیے وہ مخفی ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔
آگے حسن دو عالم زمین پر، ظلمت دیر کو جگمگا دے، ظلمت دیر کو جگمگا دے، دل کی حسرت سے ہو دل نہ مضطر، جام تسلیم کامل دلا دے۔
دل کی حسرت سے دل ہونا مضطر، یعنی بے چینی کی، کاش ہم یہ گناہ کر لیتے، کاش شریعت میں جائز ہوتا، کاش ہم حسینوں کے خوب داغ لیتے، کاش ہم اپنی بینائی جو ہے مٹی کے کھلونوں میں ہم خرچ کر دیتے، کاش اپنا دل مٹی کے کھلونوں سے ہم ضائع کر دیتے، اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے۔ یہ گناہ کی حسرت ہے، تو حسرت ہونے کے باوجود عمل نہ کرنا، یہ بھی اس سے اللہ کا راستہ طے ہوگا، حسرت ہونا گناہ نہیں۔ لیکن فرمانے تقاضا کہ اللہ اس کی حسرت بھی نہ رہے، کیونکہ یہ تو یقینی بات ہے کہ گناہ بری چیز، گناہ اچھی چیز نہیں۔ میں بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی باتیں منع فرمائی ہیں سب انسانیت کے فائدے کے لیے منع فرمائی، جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ میرے شہر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بد نگاہی کو منع فرمایا تاکہ میرے بندے مصیبت میں نہ پھنسیں، عذاب میں مبتلا نہ ہوں، تکلیف نہ اٹھائیں، تو بس نگاہی کو ہی منع فرما دیا، نگاہ کی حفاظت کا حکم فرما دیا. اسی طرح جتنے بھی گناہ ہیں اللہ نے جو بھی باتیں منع فرمائی سب انسانیت کا نقصان کر دیا کہ اگر یہ کام کرو گے یہ نقصان ہی کا. ہر بات حدیث قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور مشاہدہ بھی ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی نقصان اس کو پہنچ جاتا ہے، صحت بھی خراب ہوتی ہے. تو غرض یہ کہ دل کی حسرت سے دل ہو نہ مستر، یہ اب اللہ تعالیٰ جامع تسلیم کامل، یعنی شریعت کے اوپر شریعت ہماری طبیعت بن جائے، شریعت طبیعت بن جائے، گناہ کو رغبت ہی نہ رہے تو یہ اس سے اعلیٰ درجہ ہے. لیکن جو گناہ کی طرف رغبت ہو اور پھر گناہ نہیں کرے تو یہ بھی بڑا اعلیٰ درجہ ہے. اپنے دل کو توڑنا بہت بڑی عبادت ہے. ایک آدمی کو اگر تقاضے زیادہ ہیں گناہ کے تو اور وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کا درجہ بہت بڑا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کھاد جتنا سڑا ہوا ہوتا ہے پھول اتنا ہی خوشبودار پیدا ہوتا ہے. جتنی سڑی ہوئی کھاد ہوگی اس میں سے آپ کوئی بھی چیز اگاؤ وہ اعلیٰ قسم کی طریقے اگے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے. کیسی اللہ کی شان ہے کہ سڑی ہوئی کھاد سے اللہ کیا کرے گا. اب اس دن آپ بنا ہوا گوشت کھا رہے تھے، کہیں سے آیا تھا ہڈیا، منہ میں پانی آیا، بنا ہوا گوشت ہم کھا رہے تھے تو دل میں آیا کہ یا اللہ یہ جانور جس کا گوشت ہم کھا رہے ہیں، گائے ہے، بیل ہے یا جو بھی جانور ہے، بکرا ہے، تو یہ کھاتا کیا ہے، کیا کھاتا ہے؟ سوکھی گھاس یا چلو زیادہ سے زیادہ ہری گھاس، اور زیادہ سے زیادہ آپ اسے چنا کھلا دیتے ہو، جو کھلا دیتے ہو، اناج کھلاتے ہو، لیکن اس اناج سے، اس سوکھی گھاس سے، اس بھوسے سے آپ گوشت پیدا کر رہے ہیں. کتنا لذیذ اور مزیدار، کیا شان ہے آپ کی. یہ اگر سوکھی گھاس کو لیبورٹری میں بھیجو اس میں گوشت کا ایک جز بھی نہیں ملے گا، مگر خدا تعالیٰ اس سوکھی گھاس کو گوشت بنا رہے ہیں. پھر اگر گائے ہے تو اس کا دودھ بھی نترا ہوا آ رہا ہے، ایک طرف سے گوبر ہنگ رہی ہے بھینس، لیکن ایک طرف سے اسی کے ساتھ ساتھ ایک نالی ہے وہ صاف شفاف نترا ہوا دودھ خالص دودھ دے رہی ہے. وہ جگہ جگہ آج کل دکانوں پہ لکھا ہے خالص بھینس کا دودھ، بھینس کا خالص دودھ نہیں، خالص بھینس کا دودھ، بھینس خالص ہے، دودھ چاہے پانی ملا ہوا ہو کچھ بھی ہو بھینس خالص ہے. دکان پہ نے دیکھا لکھا ہے کہ خالص بھینس کا دودھ، خالص گائے کا دودھ، تو گائے اصلی ہے دودھ جیسا بھی ہو. اگر آپ ان کو دعویٰ کریں گے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کا دودھ صحیح نہیں ہو، کہہ کے ہم بالکل صحیح کہتے ہیں گائے ہماری بالکل اصلی ہے. جیسے وہ بکرا منڈی پہ گئے انہوں نے کہا بھائی بکرا بھائی کہنا کہے گھر جا کے بھون، اس لیے گائے کا خالص گائے کا دودھ ہے، یہ خالص بھینس کا دودھ ہے، دودھ کی خالصیت کا دعویٰ. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری طبیعت کو شریعت بنا دے، یعنی شریعت کو طبیعت بنا دے، طبیعت بنا دے کہ گناہوں سے ہمیں ایسی نفرت عطا فرما دے یا شریعت کے اندر تسلیم و رضا سے رہیں، اپنے مالک سے ہم خوش رہیں، رضی اللہ عنہ و رضو عنہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان نصیب کرنا.
دل کی حسرت سے ہو دل نہ مضطر، جام تسلیم کامل دلا دے. دل کی حسرت سے ہو دل نہ مضطر، جام تسلیم کامل دلا دے. جام تسلیم کامل دلا دے، میری مٹی کو کر دے سوارت.
سوارت مانے کام کی ہو جائے میری مٹی، مٹی تو مٹی ہے مگر مٹی قیمتی کب ہوتی ہے؟ جب اللہ پر فدا ہو جائے. مٹی کب قیمتی ہوتی ہے؟ اللہ پر فدا ہو جائے. اگر مٹی مٹی پر فدا ہو، ان مٹی کے کھلونوں پر، ان حسینوں پر فدا ہو مٹی کے بنے ہوئے، مٹی پلس مٹی پلس مٹی حاصل کیا ہوگا؟ مٹی. مٹی مٹی پر مری حاصل مٹی، اور مٹی اللہ پر مری اللہ پر فدا ہوئی تو اللہ کے ساتھ وہ بھی باتیں ہو جاتی، ہمیشہ کے لیے باتیں ہو جاتی. بہت سے بزرگوں کا لقب ہے نا تاتی بلّہ، ایسے لقب ہے کہ وہ اللہ پر ایسا مر بیٹھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کو زندگانی جاویدانی عطا ہو.
میری مٹی کو کر دے سوارت، عشق اب تو میرا خون بہا دے. میری مٹی کو کر دے سوارت، اب تو میرا خون بہا دے.
آخری شعر ہے
اب درِ تشنہ لب کو الہی.
ایسی محبت اور عشق اللہ کی ایسی چیز ہے کہ کبھی پیاس بجھ نہیں سکتی. کتنی ترقی کر لو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور کچھ حاصل نہیں ہوا. حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو تمام تر سلوک کے بعد یہ چیز حاصل ہو جائے, مجاہدات کے بعد اور ذکر و اذکار کے بعد اور سلوک کا راستہ طے کرنے کے بعد یہ چیز حاصل ہو جائے کہ مجھے کچھ بھی حاصل نہیں, سمجھ لو اس کو سب کچھ حاصل. اور جس نے راستہ طے کیا ہوگا میں کچھ ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا. جس کو یہ چیز حاصل ہو جائے کہ دل کی آواز ہوگی میں کچھ بھی نہیں, وہ ہے کام قابل. اور جس کو ناز اور اکڑ پیدا ہو جائے کہ میں کچھ ہوں, میرے داڑھی, میری نماز, میرے راتوں کا اٹھنا, میرا تلاوت کرنا, میری تفسیر پڑھانا, میرا تفسیر پڑھنا, میری یہ فلاں فلاں, وہ ہلاک ہو گیا بھائی. جس کو یہ چیز حاصل ہو جائے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, اس کو کچھ بھی حاصل نہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل خدا تعالیٰ کی عظمت سے جھکا ہوا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا انکشاف ہو گیا ہے. اور جس کے اندر اکڑ و ناز ہو تو بھائی میرے پاس اتنا علم ہے, میرے پاس یہ ہے, سمجھ لو اس کے دل میں خدا کی عظمت ہے ہی نہیں, ہوا بھی نہیں لگی اس کو خدا تعالیٰ کی عظمت. یہ ہے میاں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے.
اب درِ تشنہ لب کو الٰہی عشق کا ایک سمندر پلا دے.
کیا بات یاد آئی ہے, قاری صاحب سے حضرت والا رحمہ اللہ غالباً مونٹریال کینیڈا میں سفر تھا ان کا یا ٹورنٹو کا تھا, وہاں ہندوستان کے گئے تھے. ایک قاری صاحب تھے جو ہمارے سے بیٹھ تھے, بہت شاگرد تھے ان کے, پوری دنیا میں پہلے تھے. حضرت والا نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کتنے شاگرد ہیں, انہوں نے کیا کہ حضرت قیامت کے دن بتاؤں گا, قیامت کے دن بتاؤں گا کہ قبول ہے وہ تو کام ہے, جب قبول ہی نہیں پتہ نہیں ہے ابھی قبول ہونا. تو اے مولوی صاحب جب تک قبول کا پتہ نہیں کیسے کہیں کہ اتنے شاگرد ہیں. نتیجہ آنے سے پہلے جو طالب علم فٹ ہو رہا ہو وہ کتنا بیوقوف ہے. کیسی بات کہی عبرت کی کہ حضرت قیامت کے دن بتاؤں گا کتنے شاگرد, جو قبول ہو گئے وہ ہے کام کی چیز.
اب درِ تشنہ لب کو الٰہی عشق کا ایک سمندر پلا دے. اب درِ تشنہ لب کو الٰہی عشق کا ایک سمندر پلا دے, عشق کا ایک سمندر پلا دے, یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے, یا تو پردے کو جلوہ بنا دے.
اچھا بھائی دیکھو محرم الحرام کا مہینہ سفر ہے اور الحمدللہ یہاں سب ایسے آتے ہیں, لیکن بھائی پھر بھی بات کچھ اس کے مناسب معلوم ہوتی ہے موقع کے مناسب. کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں ایک تو یہ بات کہ لوگ بعض لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں نعوذ باللہ, تو کسی مہینے میں کسی دن میں کسی وقت میں نحوست نہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مومن کی سب سے منحوس گھڑی وہ ہے جب وہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں, اس میں گناہوں میں نحوست, گناہوں کی وجہ سے نحوست آتی ہے. کسی دن میں اللہ نے نحوست نہیں رکھی کسی مہینے میں. یہ سب محترم مہینے ہیں اللہ کے نزدیک, اور یہ حرمت والے مہینے ہیں, یعنی ان کے اندر گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے. چار مہینے ایسے ہم نے محرم الحرام دیے. تو ایک بات تو یہ کہ اس مہینے کے متعلق کھڑی ہوئی اور جھوٹی باتیں اور بدعات اور خرافات بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں ہر برس آنے والا برس. اور اس کی وجہ کیا ہے, دین سے دوری, اللہ والوں کی صحبت سے دوری, دینی مجالس سے دوری اور علماء کرام سے دوری. یہ اس کی وجہ ہے کہ اچھے بھلے صحیح عقیدے کے لوگ بھی خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور جلدی پہ تیل کا کام کیا ہے اس موبائل نے, ایک ہزاروں قسم کے جو ہے اس کے اندر پوسٹیں آتی ہیں اور یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے, اس میں یہ عمل کریں تو یہ ہوگا اور اس سے یہ کرنا چاہیے, اس دن بیری کے پتوں سے نہانا چاہیے, پتہ نہیں کیا کیا عجیب باتیں جس کا دین میں کوئی وجود نہیں, نہ قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ کسی ولی سے ثابت ہے. تو اس لیے بھائی دو عمل اپنے بزرگوں سے ہم نے سنے کہ بھائی ایک تو عاشورہ کا روزہ ہے اور اس کے ساتھ ایک روزہ اگر ملا لے, اور اگر نہ ملا سکے کسی وجہ سے تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اچھا یہ ہے کہ عاشورہ کے ساتھ یا تو نویں اور دسویں کا روزہ رکھے سب سے بہتر یہ ہے، نہیں تو اگر نویں کا نہیں رکھ سکے تو دسویں کے ساتھ گیارہویں کا روزہ رکھ لے، کیونکہ یہود بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی اس دن یوم عاشورہ کو، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آدم علیہ السلام کی پیدائش بتائی جاتی ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی بتائی جاتی ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں آدم علیہ السلام کو خلافت عطا ہوئی یہ بھی بتائی جاتی ہے، اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات اسی مہینے میں ملی، اور کثرت سے واقعات آتے ہیں کتابوں کے اندر روایات کے اندر، تو یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، مہینہ کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک، جس کو ذرہ برابر بھی شک ہو اسے توبہ کرے، اور اس مہینے میں شادی بیاہ کرنا، ہر قسم کی خوشی منانا سب جائز ہے، تو دو عمل ہم نے سنے اپنے بزرگوں سے، ایک کو روزہ رکھنا، اور یہ روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، مستحب مانے وہی بات جو میں نے بتائی، مستحب وہ عمل ہے جو اللہ کو محبوب ہے، تو اس کا اہتمام جس سے ہو سکے روزہ رکھے، گرمی ہے دھیان بھی رکھے، بھائی ایسا نہ ہو کہ اتنا بوڑھا آدمی روزہ رکھ لے زبردستی، اللہ کو یہ زبردستی کی عبادت بھی پسند نہیں، کہ جس کی اہلیت نہیں ہے استعداد نہیں ہے زبردستی روزہ رکھ لیا، لوگ منع بھی کر رہے ہیں ڈاکٹر منع کر رہے ہیں پھر بھی روزہ رکھ لیا، اب طبیعت خراب ہو گئی روزہ افطار کرنے پہ مجبور ہو گئے، یا پورے جیسے ایک بڑے میاں نے دیکھا کہ وہاں بورڈ لگایا اسپتال میں کہ خون کی ضرورت ہے، ایک نوجوان بے ہوش ہے تو خون کی ضرورت ہے، بڑے میاں جوش میں پہنچ گئے 65 سال کے میری طرح، اور انہوں نے کہا میں نے ہی پوچھا ہمارے یہاں آتی ہے بین انڈس ہاسپٹل کی کہ بھائی ہمارا خون لے لو گے، انہوں نے کہا نہیں تمہارا خون ہمارے کام کا نہیں ہے، دل چاہتا کہ بھائی چلو کسی مریض کے کام آ جائے، لیکن وہ انہوں نے کہا کہ آپ کا خون اب ایکسپائر ہو چکا ہمارے حساب سے، اب ہمارے کام کا نہیں ہے، تو بڑے میاں نہیں مان رہے تھے، ڈاکٹروں سے ضد کر رہے تھے کہ ہمارا خون لے لو، بڑے طاقت والے جب نہیں مانے تو بڑے میاں کو لٹا دیا، اور خون جو نکالنا شروع کیا ابھی آدھی بوتل نہیں ہوئی تھی بے ہوش ہو گئے، اب ان کی جان کے لانے پڑ گئے، اب ان کے لیے خون منگوایا گیا کہ بھائی 6 بوتل خون چاہیے، اب جب 6 بوتل لا کے 1 بوتل لٹکائی اور 5 بوتل نیچے رکھی، تھوڑا سا خون چڑھایا، بڑے میاں کی آنکھیں کھل گئیں، ارے بھائی یہ کیا کرو کتنا خون نکالو گے میرا، ارے بھائی تمہاری جان بچانے کے لیے 6 بوتل لائیں، تو اللہ تعالیٰ کو زبردستی کی عبادت پسند نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو رخصت پسند ہے، بندہ اپنی حاضری دکھائیں، یہ سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو جائز امور میں سے آسان عمل کو پسند فرماتے ہیں جس میں آسانی ہے، تو ایک مستحب عمل ہے روزہ رکھنا، کوئی رکھ سکے بہت خوشی کی بات ہے، اور جو نہ رکھ سکے کام کی بھی مجبوری ہے، محنت مشقت کرنی ہے، عورتیں پکانا یہ کرنا وہ کرنا گھر کے دس دھندے، تو اگر نہیں رکھے کوئی گناہ نہیں ہے، مگر اتنا خیال رہے کہ اگر دسویں کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے تو نبی کا بھی اہتمام کر لے، کیونکہ یہود ایک روزہ رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہود کو اس دینی امر میں بھی ان کی مشابہت کرنے سے منع ہو، دیکھو کہ غیروں کی مشابہت کس حد تک منع ہے، یہ دینی امر ہے روزہ رکھنا ہے اس میں بھی یہود کی مخالفت، اس قدر یعنی غلط چیزیں میں بتا رہا ہوں، غیروں کی نقل کرنا، غیروں کے طور طریقے اختیار کرنا، کہ روزے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت رکھنا، تو غرض ایک تو روزہ رکھنا ہو گیا، دوسرا بعض روایات میں آتا ہے کہ جو شخص اس دن یعنی عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے میں کچھ دسترخوان پر کچھ وسعت کر لے، ایک کی جگہ 2 کھانا رکھ دے یا کھانے کے ساتھ کوئی میٹھا بھی رکھ دے، تو یہ وسعت ہو جائے گی، یہ ضروری ہے کہ 7 رنگ کے کھانے ہوں، 7 کھانے ہوں، 50 کھانے ہوں، 1 سے 2 چیز ہو گئی، یا کوئی ٹھنڈا شربت رکھ دیا یا کوئی میٹھا رکھ دیا، چلو بھائی یہ ہو گیا، تو بعض روایت میں آتا ہے کہ سارے سال اس کے رزق میں برکت رہتی ہے، وسعت رہتی ہے، لیکن بھائی ایک آدمی کھل کر گناہ کرتا ہے تو ان مستحبات سے اس کو وہ نفع نہیں ہو، عمل تو قبول ہو، قبول کرنا نہ کرنا اللہ کے پر ہے، جو قبول فرمائے وہ فرمائے، لیکن اس کی برکات اور ثمرات وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام، بڑے بڑے گناہ کرے اور مستحب عمل کو اتنی اہمیت دے دی کہ بھائی جیسے فرض کا درجہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک خرابی پیدا ہو رہی ہے، عقائد خراب ہو رہے ہیں، یہ جو ضروری چیز ہے اس کو تو چھوڑ دیا اور غیر ضروری کو ضروری بنا دیا، تو یہ 2 چیزیں اس محرم کے مہینے میں عمل کے اعتبار سے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی، ایک روزہ اور دوسرا عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر، وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بس اہل و عیال پر کچھ خرچ زیادہ کر دیا، تو یہ 2 عمل ہے محرم کے، باقی جتنی بھی خرافات ہیں بدعات ہیں سب حرام ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، اور جو ہے سب جھوٹی اور گڑی ہوئی من گھڑت باتیں، اور جو لوگ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں ان میں ایک بہت بڑی برائی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی برا کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے محبت رکھنا، دینی دوستی میل جول رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ اللہ کی ناپسندیدہ مقبوض ترین لوگ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جب تم کسی کو میرے صحابی کو برا کہتے دیکھو تو کہو لعنت اللہ علی شر، دیکھو تمہارے شر پر اللہ لعنت فرمائے۔ اب یہ کہ وہاں کھڑے ہو کر ان کو گالیاں دینے کا نہیں بتا رہا ہوں کہ وہاں ان سے لڑائی شروع کر دو، فساد شروع کر دو، بھائی جب گزرو دیکھو، خدا نہ خاصا دیکھو بھی نہیں ابھر دو، اگر نظر پڑ جائے تو یہ الفاظ زبان سے نکال دو۔ تو اتنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ کی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، کہ میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، اور جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی اللہ کو۔ لوگوں سے میل جول دوستی رکھنا، ان کے طور طریقے کرنا، چلو لو یار شربت بنا لے اس سے کیا ہوگا، نہیں، ابھی بتا دیا کہ روزہ رکھنے میں بھی آپ نے مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، اس کی مخالفت کی، تو ایسے موقع پر حلیم کچڑا وغیرہ مت بناؤ گھر میں تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو۔ اور اگر کہیں سے پاس پڑوس سے آ جاتی ہے چیز کچڑا آ گیا ہے، اب دیکھو کہ بھائی اگر وہ اپنے کوئی نادان مسلمان بھائی سے ہے تو اہل حق، مصیبت یہ ہے کہ اہل حق، یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اہل حق لوگ بھی دین سے دوری کی وجہ سے ان خرابات میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، بس لوگوں کو کرتے دیکھ رہے ہیں، اچھا بھائی اچھا لگ رہا ہے، دیکھ پک رہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، اللہ بلّہ کر رہے ہیں، اللہ بلّہ کر رہے ہیں، اور نام تو ماتم کا کر رہے ہیں، نام تو غم حسین کا کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ بنا رہے ہیں، لیکن کھاتی بھی خود ہی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شہیدوں کو پہنچ رہے ہیں شربت اور خود ہی پی رہے ہیں شربت، ان کو کہاں سے پہنچے گا، پی تو تم رہے ہو۔ تو غرض یہ کہ یہ خرافات کی نقل بھی نہ کرو، اور اگر کہیں سے آ جائے تو دیکھو کہ بھائی اپنا ہی کوئی بھائی ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ کام ان دنوں میں نہیں کرو، اس کے مشاق الگ اور الگ۔ اور اگر دیکھو کہ بھائی نہ سمجھے لڑنے کو آ جائے گا مفاد کر ہے نا، تو بھائی چپ چاپ لے کے اس کو کسی بات میں کسی ایسے مزدر آدمی کو دے دوں، مزدر آدمی اس کو دے دوں اور خود نہ کھاؤ اس کو، بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے۔ اور ایک ہاں ایک بات اور یاد آ گئی، ابھی یہ جو ماتم کا چکر ہے، کسی کو جواب دینا ہو تو دے سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بطن سے تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، پہلے کافر تھے، تو ان کے نکاح میں دے دیا تھا، پہلے جائز تھی کفار سے شادی۔ تو جب مدینہ طیبہ ہجرت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور سب مسلمانوں کو حکم و ہجرت کا، تو حضرت ابو العاص نے ان کو روک لیا، جانے نہیں دیا۔ پھر بعد میں ہوا یہ کہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر ایک مارکے پر پکڑے گئے، قید ہو گئے مدینہ طیبہ میں، قیدی لائے گئے، ان میں یہ بھی تھے، اور مکہ والوں سے فدیے کا مطالبہ کیا گیا کہ جس نے اپنے قیدی چھڑانے ہو فدیہ دے دو، قیدی چھڑا لو۔ تو چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شوہر سے بہت محبت تھی، اور ان کو بھی اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، اور دیانتدار آدمی تھے، جاہلیت کے زمانے میں بھی شریف تھے، شرفا میں ان کا شمار تھا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے اپنا ایک ہار ان کے فدیے میں بھیجا، جو ہمارے شوہر کو چھوڑنے، وہ ہار تھا وہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی کو عنایت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے، اور پھر مسلمانوں سے پوچھا کہ اگر تم لوگ اجازت دو تو بھائی میں یہ ہار واپس کر دوں, تو یہ میری محبوب زوجہ کا ہار ہے اور مجھ کو برداشت نہیں ہو رہا ہے. تو سب نے اجازت دی کہ بالکل بخوشی آپ یہ اس کو واپس کر دیں اور حضرت ابو العاص کو بھی رہا کر دیں. تو اس شرط پر ان کو رہائی دی گئی کہ مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں بھیج دیں گے بائی فادر, اس شرط پر رہائی ہوئی. مگر ہوا کیا کہ جب حضرت ابو العاص نے ان کو بھیجا اور اپنے برادر نسبتی کو ان کی محافظت کے لیے رکھا اور ان کو سوال کرا کر مدینہ طیبہ کی طرف بھیج دیا, تو پیچھے سے مکہ والوں کو خبر ہو گئی کہ یہ ہجرت کر رہے ہیں. ایک شخص نے جو جن کا نام حبار بن اسود ہے, بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے, انہوں نے ایک نیزہ مارا جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کجاوے میں تھی اس کجاوے میں جا کے لگا اور ان کے چوٹ لگ گئی اور یہ باہر گر پڑی, ایک سخت چٹان کے اوپر گر پڑی اور یہ حمل سے بھی تھی. اس وقت ان کو ایسی چوٹ لگ گئی کہ حمل بھی ثابت ہو گیا اور تھوڑے عرصے کے بعد انہیں زخموں کی وجہ سے آپ کا انتقال بھی ہو گیا. تو میں یہ باتیں کو اس غرض سے سنا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہوا, حضرت ابراہیم کا بھی انتقال ہوا آپ کے صاحبزادے کا, آپ نے کبھی ماتم کیا؟ یہ تو چلو حضرت ابراہیم کا تو انتقال جو ہے اس کو ہم تبعی موت کہیں گے, لیکن یہ تو ظلمت شہید کی گئیں, تو آپ نے کبھی ان کا ماتم کیا؟ کبھی سوگ منایا؟ کبھی صحابہ کو حکم دیا کہ بھائی اتنی لاڈلی صاحبزادی, ساری صاحبزادی لاڈلی, کہ بھائی ان کا سوگ منایا کرو, ان کی برسی منایا کرو, شربت لٹایا کرو, یہ کرو, کبھی کیا ایسا؟ یہ ایک بات ہے جس سے کافی ہے, یہ سب خرابات ہیں سوگ منانا ماتم کرنا. اور اس میں اکثر باتیں بلکہ تقریباً 99.99% وہ لکھا رہتا ہے نا کہ پکے کے اوپر 99.99% کاپر, تو 99.99% آج کل اس میں خرابات اور جھوٹی باتیں. اس لیے ان دنوں کے اندر خاص طور پہ جن لوگوں نے اسمارٹ فون رکھا ہوا ہے اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے, پاپا رکھا ہوا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کو خیر بات کہہ دو, اگر خیریت چاہتے ہیں خیر بات. بڑے بڑے لوگ نکل جاتے ہیں اسمارٹ فون سے, بڑے بڑے متقی لوگ برباد ہو گئے اس کے اندر, بڑے بڑے لوگ, اس کا نہ موقع ہے نہ کوئی ضرورت ہے اس کی, اتنا کافی ہے اشارے کے لیے کہ بڑے بڑے متقی لوگ اس میں برباد ہو گئے. مگر جس نے کسی ضرورت سے رکھا ہے تو اس کو مشغلہ نہ بنائے, ادھر پوسٹ آئی ادھر بھیج دیا, ارے بھائی بڑی اچھی بات لگ رہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کال آیا ہے, اس سے اچھی کیا بات ہوگی, ارے یہ تو پتہ کرو کہ سچا کال نقل کیا گیا, سچی بات نقل کی ہے, جھوٹ جھوٹ ان سے منسوخ کر دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم سے جھوٹی بات منسوخ کرے اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے, اور ہم کیا کرتے ہیں, بڑی اچھی بات لگ رہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کال ہے, تو ہمارے بھی وہ پیارے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ, بھائی چلو سینکڑوں آدمی کو بھیج دیا اور خدا نہ خواستہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا. اسی طرح اس قسم کے واقعات کو توڑ مروڑ کر کے اور بگاڑ کر کے بعض فرقہ باطلہ اس کو پیش کرتے ہیں اور نادان مسلمان اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے ان چیزوں سے بہت احتیاط کریں. باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دلوں میں سنت کی کتاب نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, سنتوں پر چل کر بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں, سواری کی سنتوں میں سے ہے کہ سواری کے لیے رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں تو بسم اللہ کہیں, جب موٹر سائیکل ہے گاڑی ہے اس میں بیٹھنے لگے تو بسم اللہ پڑھ کے بیٹھیں, اور جب اچھی طرح بیٹھ جائیں تو 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور پھر یہ دعا پڑھیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. ترجمہ, پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تابع بنائی یہ سواری اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے, اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے. اور پھر یہ دعا پڑھے, الحمدللہ میرا معمول ہے کہ دونوں دعائیں یہ دعا بھی پڑھتا ہوں, اس دعا سے مجھے اس قدر سکون ملتا ہے اور اتنا اللہ سے بھروسہ ہو جاتا ہے. اللہم حبن علینا سفرنا ھذا وضوی عنا بودا, اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأرض, اللهم إني أعوذ بك من وقاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والبلد. ترجمة, اے اللہ آسان کر دیجئے ہم پر اس سفر کو، اور طے کر دیجئے ہم پر درازی کو کہ ہم گھر سے یہاں آتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے کسی بڑے سفر سے کم نہیں ہے۔ راستے میں اتنا اندھیرا گڑے اور ٹریفک اس بری طرح چل رہا ہوتا ہے، مجھ سے تو گاڑی چلانا اور مشکل ہوتا جا رہا ہے، مگر اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اتنی آسانی فرماتے ہیں، حفاظت بھی فرماتے ہیں اور منزل پہ پہنچا دیتے ہیں۔ اے اللہ آسان کر دیجئے ہم پر اس سفر کو اور طے کر دیجئے ہم پر درازی کو۔ اے اللہ آپ ہی رفیق و مددگار ہیں سفر میں، اور خبر یہ ہے گھر بار میں، یعنی ہم گھر چھوڑ کے آ رہے ہیں تو اللہ آپ ہی کی نگرانی میں، آپ یہ خبر یہ ہے۔ یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی سفر کی مشقت سے اور بری حالت دیکھنے سے، اور واپس آ کر بری حالت پانے سے، مال میں، گھر میں اور بچوں میں، سب چیز کی خیریت، سب چیز کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير۔ الہ العالمین، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ چھوٹے بڑے، جان کے انجانے کیے، چھپکے کی اعلانیاں کیے، اللہ تو ہر گناہ کو جانتا ہے۔ اے اللہ ہم سے زیادہ ہماری رغبت سے آپ واقف ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ستاری فرمائیے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ کو معاف فرما دیجئے، اور اے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما دیجئے، نور والی زندگی عطا فرما دیجئے، اپنے مطیع اور فرما برداروں میں ہمیں شامل فرما دیجئے، اپنے وفاداروں میں ہمیں شامل فرما دیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ جلوت میں تو ہم آپ کے بندے دکھائی دیں اور خلوت میں جا کر انہیں بدماشیوں میں ہم مبتلا ہو جائیں۔ اے اللہ نفس و شیطان کے مکر سے ہماری حفاظت فرما۔ جس طرح جلوت میں آپ دیکھ رہے ہیں، خلوت میں بھی آپ دیکھتے ہیں اور خوب جانتے ہیں، اور ہر عمل کا حساب آپ محشر میں لے سکتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں حساب کتاب کے تحمل نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، بس ہمیں بخش دیجئے، مغفرت کاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے، مغفرت کاملہ فرما دیجئے۔ اور اللہ محض اپنے فضل سے بلا استحقاق ستاری فرماتے ہوئے، اے اللہ ہمارے بزرگوں کا ساتھ جنت محشر میں بھی، اور اے اللہ حشر میں بھی، اور اے اللہ جنت میں بھی نصیب فرما دیجئے۔ اور اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں قبول اولی ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، اور ہماری قیامت کے آنے والی نسلوں کے لیے مقدر فرما دے۔ اللہ جس بھائی کو کسی قسم کی پریشانی ہو، جس بہن کو کسی قسم کی پریشانی ہو، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، آپس میں محبت ڈال دے، جھگڑوں کو دور فرما دے، منافرت کو دور فرما دے۔ اے اللہ شوہروں کو بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اور بیویوں کو شوہروں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، آپس میں خوب محبت ڈال دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو اپنا اچھے اخلاق عطا فرما دے، اپنے بڑوں کا فرما بردار بنا دے، با ادب بنا دے۔ اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما دے، پوری صحبت سے حفاظت فرما دے، جگہ جگہ چپے چپے پہ اے اللہ برائیاں ہیں، اے اللہ شیطان کے جال بچھے ہوئے ہیں، اور بے شمار اے اللہ انسان ان کا شکار ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کا شکار ہو گئے ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے، ان کو بھی نیک راستہ عطا فرما دے، اور ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی بری صحبت سے حفاظت فرما، ہم کو بھی نیک اللہ والا بنا دے، ہماری اولادوں کو بھی نیک اور اللہ والا بنا دے۔ جس کو رزق میں تنگی ہو، اللہ اس کو رزق میں خوب فراخی برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان کو مجھ سمیت آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دے، خوب خوشحالی عطا فرما دے۔ اللہ ملک کو سود اور رشوت سے پاک کر دے۔ اے اللہ سود اور رشوت کا مکمل خاتمہ فرما دے، بدکاری کے اڈوں کا، شراب خوری کے اڈوں کا، ڈکیتیوں کا، چوریوں کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ عادل اور منصف حکمران نصیب فرما دے، نرم دل رحم دل حکمران نصیب فرما دے۔ اے اللہ رحم دل حکمران نصیب فرما دے۔ اے اللہ عدل انصاف والے نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں اور تمام اسلامی ممالک میں پکا اور سچا سنت اور شریعت کا نظام نافذ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دل یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ مشکل تو یہی ہے کہ ہم سچے دل سے بہت کم لوگ ہیں جو اسلامی نظام چاہتے ہیں، ہر شخص مفاد پرستی اور خود غرضی کی نظر ہو چکا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری نیتوں کو درست کر دے، اور اللہ سچا اسلامی نظام ہمیں عطا فرما دے، امن و عافیت ہمارے ملک نصیب فرما دے، رحمتوں برکتوں کا نزول فرما دے، قحط کو دور فرما دے۔ اے اللہ بارشوں کے اور زلزلوں کے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرما اور تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما, اور جو دشمن اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں اے اللہ ان کو ہدایت دے دے, جن کے مقدر میں ہدایت نہیں اے اللہ ان کو نیست و نابود کر دے, ان کی طاقت اور طاقت کے نشے کو سیکھنا دور کر دے, ان کی مکاریوں کو, ان کی سازشوں کو اور ان کے ڈراموں کو اے اللہ انہیں کے اوپر الٹا دے, ان کو زبردست خسارے اور نقصان سے دوچار کر دے, ان کی تمام سازشوں کو ناکام کر دے, اور مسلمانوں کو اے اللہ اسلام کا بھی بول بالا فرما, مسلمانوں کو عزت و شوکت نصیب فرما, مسلمانوں کو سنت و صحیح کا تابع بنا دے, پکا سچا تابع بنا دے, طریقۂ قادر پر ہم سب کو جمع دے, اب بنا سفر میں نا کام کر سنی الرحیم اور صبح نا کام کر سواب الرحیم سبحان ربی کا فی العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم.